حفرت بفوضى رأسها فتمايلت علي هضيم الكشف ري المخلخل محفحفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مسؤولة كالسجنجل كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير محلل حفرت بفوضى رأسها. اچھا بھائی, گزشتہ اشعار میں ذکر چل رہا تھا, امرؤ القیس کہتا ہے کہ میں تمام محافظوں وغیرہ سے گزر کر اس تک پہنچا, اور جس وقت کے سوریا ستاروں کا مجموعہ آسمان میں ظاہر ہو گیا تھا اور میں اس کے پاس آیا اور اس نے نیند کے کپڑے پہن کر پردے کے پاس کھڑی تھی, تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ کی قسم تمہارے لیے میرے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ تمہیں میں اپنے آپ سے منع کروں, یا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ تم جواب دے سکو اس بات کا کہ تم مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو, اور میں نہیں سمجھتی کہ تم سے کبھی یہ عشق و محبت کی گمراہی کبھی دور ہو جائے گی. پھر آگے امرؤ القیس کہتا ہے کہ خرش کے اس کو میں لے کر نکلا اس حال میں کہ میں چل رہا تھا, وہ کھینچ رہی تھی ہمارے پیچھے قدموں کے نشانات پر اپنے کجاووں کے نشان والی اونی چادر کے دامن کو تاکہ ہمارے نشانات مٹتے چلے جائیں قدموں کے. فلما اجزنا صاحب, جب ہم نے طے کر لیا قبیلے کے صحن کو یعنی اس کی زمین کو, اور ہم نے اعتماد کر لیا تہ بتہ ریت کے ٹیلوں والی لمبی نباتات سے بھری ہوئی وادی کی نشیبی زمین پر, تو حفرت بفوضى رأسها, تو دیکھیے آگے, اب حفرت بفوضى رأسها فتمايلت علي هضيم الكشف ري المخلخل. حفرا کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا. فودن کہتے ہیں سر کی جانب کو بھائی, دائیں اور بائیں جانب جو ہے, یا یوں کہ کنپٹی بھائی, یا اس طرف جانب جو ہے سر کی, تو لیکن خیر کنپٹی بھی اس کا معنی, کنپٹی تو بالکل ایک مخصوص چھوٹے سے حصے کا نام ہے, بس سر کی جانب بھائی. اور یہ فودے اصل میں یہ کیا تھا, فودینی تثنیہ ہے, تثنیہ دونوں جانبیں, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. فتمایلت, تمایل کا معنی ہے مائل ہونا, جھک جانا. حظیم الکشف, حظیم کا معنی ہے پتلی بھائی, اور کشن پہلو کو کہتے ہیں بھائی, پہلو, لیکن اس سارے پہلو کو کشن نہیں کہیں گے. یہ آپ اپنے اطراف میں ہاتھ لگائیں, دیکھیں ایک حصے تک پسلیاں آتی ہیں, پھر پسلیوں سے نیچے پیٹ کا نرم حصہ آتا ہے, اور پھر نیچے ہڈی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو نرم حصہ ہے پسلیوں سے نیچے, یہ ہے کشخن. یہ کیا ہے؟ کشخن. اور اسی کو کوکھ بھی کہتے ہیں. آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا کوکھ, مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کو کوکھ کہتے ہیں. کوئی بڑا زبردست انسان ہو اور بڑی صفات والا ہو تو لوگ کہتے ہیں اس نے کسی بڑی اچھی اور نیک ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے. سنا یا نہیں بھائی؟ ہاں, تو یہ کوکھ جو جانب ہے اس کو کوکھ کہتے ہیں بھائی. حظیم کا معنی پتلی بھائی. ریل مخلخلی, ریا یہ مؤنث ہے ریان کی, ریان, اور ریان کا کہتے ہیں تر و تازہ, بھرا ہوا, تر و تازہ اور بھرا ہوا. مثلا چہرہ ہو, چہرہ خوب بھرا ہوا اور تر و تازہ ہو تو کہتے ہیں وجہن ریان, وجہن ریان. یا اسی طرح مثلا گھوڑا ہے اور اس کی کمر گوشت سے پر ہو, بیٹھنے میں آسانی ہو تو کہتے ہیں فرسن ریان, یعنی اس کی کمر کیا ہے, گوشت سے پر ہے. تو اسی کی مؤنث ہے ریا بھائی, ریا. اور مخلخل, مخلخل, مخلخل خ خلخال کی جگہ، خلخال کی جگہ، اور خلخال کہتے ہیں پازیب کو، وہ جو عورت زینت کے لیے پاؤں میں زیور پہنتی ہے پازیب بھائی، اور تو خلخال کی جگہ پازیب کی جگہ کیا ہے؟ پنڈلی ہے بھائی، پنڈلی، تو مخلخل پنڈلی۔ تو امرؤ القیس کہتا ہے حادثات کے جب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے اور اطمینان ہو گیا، خوف ختم ہو گیا، تو حصر تو بفودے رأسیہا، تو میں نے اس کو کھینچا، بفودے رأسیہا، اس کی سر کی دونوں جانبوں سے پکڑ کر، یعنی دونوں جانب کے بالوں سے پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچا، فتمایلت علیہ، تو وہ میری طرف جھک آئی، اس نے میری فرمانبرداری کی، تو حسر تو بفودے رأسیہا، تو میں نے اس کو کھینچا اس کے سر کے دونوں طرف کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف، فتمایلت علیہ، تو وہ میری طرف جھک آئی، حظیم الکشف، یہ منصوب ہے، حال ہے، اس حال میں کہ اس کے پہلو بڑے پتلے تھے، آسان لفظوں میں کہیں پہلو پتلے، معنی ہے یعنی کمر پتلی تھی، کیا تھی؟ اور آپ جانتے ہیں پتلی کمر کا ہونا کیا ہے؟ حسن و جمال کی علامت ہے بھائی، حسن و جمال کی علامت ہے، اور یہ حسن و جمال کی علامت، اور تو شعرا اپنے محبوب اور عشیقہ کے حسن و جمال کو پتلی کمر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بعض تو پھر اس میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ ایک شاعر اپنے محبوب کی پتلی کمر بیان کر رہا ہے، تو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، صنم، صنم محبوب، صنم سنا ہے تیری بھی کمر ہے، صنم سنا ہے تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کس طرف ہے، مطلب اتنی پتلی کمر ہے کہ مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی کمر بھی ہے بھائی۔ اچھا بھائی، تو شعرا کا کلام اس طرح ہوتا ہے بھائی۔ تو حظیم الکش جی، اب دیکھیے، سنیے دگا بھائی، امرؤ القیس ان کے حسن و جمال اور صفات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے، انسان حیران رہتا ہے کتنی گہری نظر وہ رکھتا ہے، اور کیسی کیسی صفات عرب، یہ صرف وہ نہیں بیان کر رہا، عرب کے ہاں یہ چیزیں حسن کا معیار سمجھی جاتی تھیں بھائی۔ تو ان کی دیکھیے بھائی، حظیم الکشی، پتلے پہلو والی یعنی پتلی کمر والی، ریل مخلخلی، اور بھری ہوئی پنڈلی والی، تر و تازہ بھری ہوئی پنڈلی والی، ہاں تو کمر تو پتلی پسندیدہ، لیکن پنڈلی پتلی اور سوکھی سی ہو وہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ پنڈلی کیا ہو، موٹی، کچھ موٹی اور بھری ہوئی ہو، یہ عورتوں میں حسن و جمال کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حسرت بفودے رأسیہا فتمایلت علیہ حظیم الکشف ریل مخلخلی، کہتے ہیں جب ہم اس جگہ میں پہنچے جہاں ارد گرد ریت کے ٹیلے تھے، جگہ کچھ نیچی تھی، ہمیں اطمینان ہو گیا، خوف کچھ ختم ہوا، خطرہ کم ہوا کہ اب کسی کی نظر نہیں پڑے گی، تو حسرت بفودے رأسیہا، میں نے اس کو کھینچا اس کے سر کے دونوں جانبوں سے پکڑ کر، یعنی سر کے دونوں طرف کے بالوں سے پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچا، فتمایلت علیہ، تو وہ میرے اوپر جھک آئی، میری طرف جھک گئی، یعنی اس نے میری فرما برداری کی، حسرت بفودے رأسیہا فتمایلت علیہ، میں نے اس کو سر کے دونوں جانب کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا، فتمایلت علیہ، تو وہ میرے اوپر جھک آئی، حظیم الکش، یہ منصوب ہے، یہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ پتلی کمر والی تھی، ریل مخلخلی، اور بھری ہوئی پنڈلی والی تھی، یہ یوں کہیں گداز پنڈلی والی تھی، وہ پتلی کمر اور گداز پنڈلی والی تھی، مانا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، وہی بھری ہوئی پنڈلی کے لیے گداز پنڈلی بہترین لفظ ہے، ترجمہ سمجھ میں آیا، پھر سنیں، حسرت بفودے رأسیہا فتمایلت علیہ حظیم الکشف ریل مخلخلی، میں نے اس کو سر کی دونوں جانبوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، فتمایلت علیہ، تو وہ میرے اوپر جھکائی، اس حال میں کہ وہ پتلی کمر والی تھی اور گداز پنڈلی والی تھی۔ اس حال میں، اردو میں عموماً یہ ترجمہ اس طرح نہیں ہوتا، تو اس کو ذرا درمیان میں لے آؤ، حسر تو میں نے اس کو سر کی دونوں جانب کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، تو وہ پتلی کمر والی گداز پنڈلی والی میری طرف جھک آئی، وہ پتلی کمر والی اور بھری ہوئی پنڈلی والی گداز پنڈلی والی میری طرف جھک آئی۔ محففتن بیضاء غیر مفاضتن سرائبها مسئولتن کسجنجلی۔ محففتن، اس کا پھر وہی معنی پتلی کمر والی، وہی جس کے پہلو کیا ہوں، پتلے ہوں، اس کو محففہ کہتے ہیں۔ تو پہلے حظیم الکشف دو لفظ جس معنی کو ادا کر رہے تھے، اب محففتن اکیلا ایک ہی لفظ اس معنی کو ادا کر رہا ہے۔ بیضاء، بیضاء ابیض کی مؤنث سفید یعنی گورے رنگ والی، غیر مفاضتن، مفاضہ وہ عورت جس کا پیٹ بڑھا ہوا ہو اور جسم کی کھال اور گوشت لٹک گیا ہو، اور یہ کیا عورتوں میں حسن شمار ہوتا ہے یا عیب شمار ہوتا ہے؟ ہاں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، یہ عیب شمار ہوتا ہے۔ تو اس کہہ دیا غیر مفاضتن کہ وہ مفاضہ نہیں تھی، بڑھے ہوئے پیٹ والی اور لٹکے ہوئے گوشت والی نہیں تھی۔ ترائبها مسئولتن کا سجنجلی، ترائب جمع ہے تریبتن کی، اور تریبہ یہ سینے کا اوپر والا حصہ گلے کے ساتھ جہاں پر یہ ہار پہنتی ہیں عورتیں، بھائی یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ تریبہ، اسی کی جمع ترائب ہے، ترائب۔ تو ترائب جمع استعمال کی، حالانکہ تریبہ تو ایک ہوتا ہے اوپر والا حصہ سینے کا، تو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اس کا سینے کا یہ اوپر والا حصہ بھی کشادہ تھا، یعنی کہ اعتدال کے درجے میں کشادہ اور وسیع تھا، جو پسندیدہ اور اچھی صفت ہے، بجائے اس کے کہ یہ تنگ ہو، اس کے بجائے یہ جگہ کیا تھی؟ اعتدال کے درجے میں کشادہ اور وسیع تھی۔ مسکولتن، مسکول کا معنی ہے روشن اور چمکدار۔ کس سجنجل، سجنجل یہ رومی زبان کا لفظ ہے جسے عربی میں لایا گیا، عربی میں نقل کیا گیا، اور یہ آئینے کو کہتے ہیں، شیشہ بھائی جس میں آپ چہرہ دیکھتے ہیں، آئینہ۔ محففتن بیضا، تو محففہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے بھائی، ہی محففتن، اور بیضا وغیرہ آگے اسی کی صفات ہیں بھائی، ہی مح، تو وہ جو عشیق، میری عشیقہ تھی، محففتن پتلی کمر والی تھی، بیضاء سفید رنگ گورے رنگ والی تھی، غیر مفاضتن بڑھے ہوئے پیٹ اور لٹکے ہوئے گوشت والی نہیں تھی، ترائبها مسئولتن کسجنجلی، اور اس کے سینے کا اوپر والا حصہ ایسا روشن اور چمکدار تھا جس طرح کے آئینہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے۔ مانا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کبکر المقانات البیاض بصفرۃ غذاها نمیر الماء غیر محلل، آپ کی کتابوں میں غیر المحلل ہوگا، ہاں یہ الف لام بھی آیا، لیکن جو مستند کتابیں زیادہ ان میں المحلل نہیں ہے، الف لام کے بغیر ہے، غیر محلل۔ کبکر المقاناتی، بکر شے کہتے ہیں اول شے کو، ابتدائی شے، ابتدائی شے، اسی سے باکورا ہے، باکورا، باکورا وہ پھل جو موسم شروع ہوا پھلوں کا، تو اول اول جو پھل پک کر تیار ہوا درختوں پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باکورا۔ مثلا آم کا موسم شروع ہوا تو ابتدا کے اندر جو کچھ آم پک گئے وہ کیا ہیں؟ ابھی باقی نہیں پکے لیکن تھوڑے سے پکنا شروع ہو گئے. جو تو شروع کے جو تیار ہوئے پک گئے وہ کیا ہیں؟ حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باکورا لایا جاتا یعنی نیا موسم کا پھل لایا جاتا تو حضور علیہ السلام بچوں سے ابتدا فرماتے ان میں تقسیم کرتے ان کو دیتے بھائی. تو بکر اول شے کو کہتے ہیں ابتدائی حصہ. مقانات, مقانات قانا یقانی مقاناتن فہو مقانی وقونی یقانا مقاناتن. تو قانا یقانی مقاناتن فہو مقانی وقونی یقانا مقاناتن فہو مقانن. تو مقانات قانا یقانی کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا, مکس کرنا بھائی, مکس کرنا. مثلا آپ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملائیں اور مکس کریں تو عربی میں کہیں گے قانیت بین الشیئین, میں نے ان دو چیزوں کو کیا کیا ملا دیا قانیت. اسی سے مقانات ہے. لیکن یہ جو مقانات آ رہا ہے لفظ یہ مصدر نہیں ہے, مصدر بھی اسی وزن پر آتا ہے بلکہ یہ اس میں مفعول ہے. اور اس میں مفعول کیا تھا؟ مقانن تھا, ابھی آپ نے گردان میں پڑھا مقانن, لیکن وہ مذکر ہے. مؤنث ہوگا تو بولتا بھی ساتھ آ جائے گی بھائی, تو کیا بن جائے گا؟ مقانات. تو قانا یقانی کے معنی ملانا. تو مقانات وہ جس کو ملایا گیا ہو, تو وہ جو مکسچر بنا اس کو کہیں گے مقانات. مصدر بھی ہے اور اس میں مفعول بھی ہے, تو یہ اس میں مفعول ہے. یہاں پر وہ جو مکسچر بن گیا, وہ جو دو چیزیں ملا دی گئیں اس کو کیا کہیں گے؟ مقانات بھائی. البیاض, بیاض سفیدی, بسفرا تین, سفرا کہتے ہیں زردی کو, زردی زرد رنگ. غزاہا, غزا کا معنی, غزاہا نمیر الماء. آگے چونکہ پانی کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں غزاہا کھلانے کے معنی میں نہیں بلکہ پلانا یعنی سیراب کرنا, پلانا. غزاہا کہ اس کو پلایا یعنی اس کو سیراب کیا ہو. نمیر الماء, نمیر الماء, نمیر وہ پانی جو خوب صاف و شفاف اور میٹھا ہو اور جسم کے لیے انتہائی نافع ہو. آپ جانتے ہیں بدن کو خوراک سے زیادہ ضرورت پانی کی ہوتی ہے اور پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے, تو یہ پانی جتنا عمدہ اور اعلیٰ ہوگا اتنی ہی بدن کی پرورش بھی اچھے طریقے سے ہوگی, بدن کی نشو نما بھی اچھے طریقے سے ہوگی. تو اس لیے نمیر الماء کہا, وہ صاف و شفاف میٹھا پانی جانتے ہو یا نہیں؟
جی.
یہ شربت نہیں مراد, یہ جو پانی ہم پیتے ہیں یہ کیا ہے؟ میٹھا پانی ہے. ایک نمکین پانی, سمندر کا پانی جو ہے وہ اتنا نمکین ہوتا ہے کہ آپ ایک گھونٹ اپنے حلق سے نہیں اتار سکتے بھائی, اتنا نمک ہوتا ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ جو ہم پانی پیتے ہیں یہ کیا ہے؟ میٹھا پانی ہے. غیر محللی, محلل حلول سے ہے. تو محلل حلول سے ہے, حلول کا معنی ہے کسی جگہ آنا, کسی جگہ نازل ہونا. تو محلل وہ جگہ جہاں پر نازل ہوا جائے. اور کہا غیر محلل, جس پر کوئی آیا نہ ہو. بھائی دیکھیے, پانی, پانی کا کہیں ذخیرہ ہے, اس ذخیرے پر اگر انسان اور حیوانات سارے آتے ہیں اور تو اس کا یقیناً اس کا پانی اتنا صاف نہیں ہوگا, کیونکہ جو بھی حیوان وغیرہ پانی کے کنارے پر اترے گا اس کی وجہ سے مٹی اس میں شامل ہوگی یا نہیں شامل ہوگی؟ اس کی وجہ سے اس میں مٹی شامل ہوگی, تو پانی اس طرح کا صاف, صاف و شفاف نہیں رہے گا. لیکن اگر ایک پانی ایسا ہو جس پر کوئی بھی نہ آتا ہو تو یقیناً اس میں اس طرح کی کوئی آمیزش نہیں ہوگی اور خوب صاف و شفاف پانی ہوگا. تو غیر محلل کہا وہ پانی جس پر کوئی آیا نہ ہو یعنی خوب صاف و شفاف ہو. کبکر المقانات البیاض بصفرۃ غذاها نمیر الماء غیر محلل. کبکر المقانات, جیسے کہ نیا نیا وہ, اچھا مقانات کا معنی ملایا ہوا, ملایا ہوا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو علماء بعض علماء نے کہا اس سے مراد شتر مرغ کا انڈا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اس سے موتی مراد ہے، وہ جو سیپی سے موتی نکلتا ہے، اور بعضوں نے کہا اس سے یہ نرکل مراد ہے، خاص قسم کا نرکل، یہ نرکل جانتے ہیں بھائی جس کو کانا کہتے ہیں آپ، جسے لکھتے ہیں، قلم وغیرہ بناتے ہیں بھائی، چھیک وغیرہ بناتے ہیں بھائی، جی قلم اور چھیک وغیرہ بناتے ہیں، اس کو نرکل کہتے ہیں، نرکل جی، اس کو نرکل کہتے ہیں اردو میں، تو یہ کانا یہ ایسی جگہ پر اگتا، بعض قسمیں ہیں جو ایسی جگہ پر اگتی ہیں جہاں پانی خوب بکثرت ہو بھائی، خوب بکثرت، تو بعضوں نے کہا اس مکانات سے کیا مراد ہے شتر مرغ کا انڈا، اور بعضوں نے کہا اس سے مراد سیپی کا موتی مراد ہے، اور بعضوں نے کہا اس سے نرکل مراد ہے، المکانات البیاض بصفرتین، کہ ملایا گیا ہو جس کی سفیدی کو بصفرتین زردی کے ساتھ، وہ چیز جس کی سفیدی کو، وہ ملائی ہوئی چیز جس کی سفیدی کو کس کے ساتھ ملایا گیا ہو، زردی کے ساتھ ملایا گیا ہو، شتر مرغ کا انڈا بھی ایسا ہوتا ہے، اس میں وہ سفید ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ زرد رنگ کی ہلکی سی آمیزش ہوتی ہے، اور عورتوں کے رنگ کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے حسن و جمال کے اندر بھائی، میں نے پہلے بیان کیا تھا عورتوں میں کون سا رنگ پسندیدہ، سفید ہو جس میں ہلکی سی زردی ہو، اور مردوں میں کون سا رنگ پسندیدہ کہ سفید رنگ ہو اور اس میں سرخی کی آمیزش ہو گئی، تو شتر مرغ کا جو انڈا ہے اس میں بھی سفیدی کے ساتھ کچھ ہلکی سی زردی ہوتی ہے، تو وہ مراد ہے، اور بکر مکانات کہا، بکر مکانات اول وہ انڈا، جب شتر مرغ انڈا دینا شروع کرے، اول انڈا کیوں، کیونکہ جب تعداد میں وہ انڈے دینا شروع کرتا ہے یقیناً وہ قوی ہوگا، جوان ہے، طاقتور ہے، اور اس کے بعد کچھ آ گیا جو وقت بڑھتا ہے زور بڑھتا چلا جاتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی، تو لہذا اول وہ اول انڈا شتر مرغ کا جس کی سفیدی کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو زرد، اس کے رنگ کو بیان کر رہے ہیں نا، کبکر المقانات البیاض بصفرتین، کہ وہ عشیقہ اس کا رنگ کس کی طرح ہے، شتر مرغ کے اول انڈے کے رنگ کی طرح ہے، جس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہوتی ہے سفیدی کے ساتھ زردی ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی بہت خوبصورت رنگ ہے اس کا گورا رنگ، یا اس کا معنی کر بعضوں نے کیا مکانات، مکانات کا معنی جس میں ملائی گئی ہو سفیدی اور زردی، بعضوں نے کہا اس سے مراد سیپی کا موتی مراد ہے، سیپی کا موتی، کہ سیپی کا وہ موتی جس میں سفیدی کے ساتھ کیا ملائی گئی ہو، سفیدی کے ساتھ کچھ ہلکا سا کچھ ہلکی سی زرد رنگ کی آمیزش ہو، اور بکر مکانات کہا، تو یہاں پھر بکر اول کے معنی میں نہ لیں، پھر معنی ہوگا یکتا موتی، کہ پہلا ایسا موتی ہے، اس جیسا تو اور کوئی موتی ہے ہی نہیں، معنی سمجھ میں آیا بھائی، تو بکر مکانات البیاض بصفرتین کا معنی کہ وہ یکتا اور منفرد موتی جس میں سفید رنگ کے ساتھ زرد رنگ کی آمیزش ہو، اور ایسا اور کوئی موتی نہ ہو، اس پر اشکال ہوتا ہے، یہ جن شارحین نے مکانات سے موتی مراد لیا ان پر اشکال ہوتا ہے کہ آگے امراء القیس نمیر الماء کہہ رہا ہے اس سے موتی آپ مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ موتی جو ہے وہ نمکین پانی میں یعنی سمندر میں بنتا ہے، اور میٹھے پانی یعنی دریاؤں میں نہیں بنتا، تو لہذا نمیر الماء آگے آ رہا ہے آپ موتی مراد نہیں لے سکتے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی جیسے ہمارے لیے میٹھا پانی نہایت نافع، اسی طرح موتی کے لیے وہ نمکین پانی نہایت نافع، تو یہاں نمیر الماء سے وہ نمکین پانی مراد ہے، اور اس کو اس لیے نمیر الماء کہا کیونکہ وہ موتی کے لیے نمیر الماء کی جیسی خاصیت رکھتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی، اور بعضوں نے مکانات کا معنی کیا نرکل بھائی کانا، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں سفید رنگ کے ساتھ زرد رنگ کی آمیزش، اور پھر وہ پانی کے اندر جو خاص اس کی قسم پانی میں اگنے والا ہے یقیناً اس کا رنگ اور زیادہ ہلکا ہوگا کیونکہ پانی کثرت کے ساتھ وہاں ہوتا ہے، تو کبکر المقانات البیاض بھی سفرت ان, جیسے کہ وہ نرکل بھائی جس کے اول نرکل جس کے سفیدی کے ساتھ زردی ملی ہوئی ہو, غذاها نمیر الماء جس کو صاف و شفاف میٹھے پانی نے سیراب کیا ہو, ایسا پانی غیر محلل جس پر کوئی آیا نہ ہو. مانا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کو کس نے سیراب کیا ہو صاف و شفاف پانی میں, ایسا پانی جس پر کوئی آیا نہ ہو بھائی, آیا نہ ہو یعنی میری عاشقہ کا ایسا صاف ستھرا سفید رنگ ہے زردی مائل, اور وہ ایسی ہے جس کو سیراب کیا ہو صاف و شفاف عمدہ جسم کو خوب نفع دینے والے پانی میں, اور یقیناً جب ایسا پانی استعمال ہوگا تو بدن کی, میں نے پہلے ذکر کیا, نشو نما بہت اچھے طریقے سے ہوگی. تو پہلی صورت میں کیا ہوگا, وہ شتر مرغ کا انڈا اور اس کو سیراب کیا ہے کس طرح کے پانی نے, نمیر الماء نے. یقیناً جب شتر مرغ ایسا پانی پیتا ہے وہ نشو نما زیادہ ہوگی اور انڈے اتنے ہی اچھے ہوں گے. اور اگر اسے موتی مراد نے تو ہے تو نمکین پانی مراد, لیکن نمکین پانی اس کے لیے کس کے درجے میں, سی پی کے لیے, نمیر الماء کے درجے میں. اور اگر اس کا معنی وہ نرکل کے کریں, کبکر المقانات جیسے کہ اول کانے جو نرکل جو ہوتے ہیں جن میں سفیدی کے اندر زردی کی آمیزش ہو اور ان کو سیراب کیا ہو صاف و شفاف ایسے پانی نے جس پر کوئی نازل نہ ہوا ہو, جہاں کوئی آیا نہ ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک نرکل ویسے زمین میں ہے اور ایک پانی والی زمین میں ہے, وہ ظاہر سی بات ہے وہ اعلیٰ ہوگا, اس کو خوب پانی مل رہا ہے. اور پھر وہ پانی اگر صاف و شفاف ہوگا جس پر کوئی آیا ہی نہیں تو نرکل بھی بڑا صاف ستھرا ہوگا, اور اگر پانی میلا ہے تو میلے پانی کے تو نشان پڑتے چلے جائیں گے اور وہ نرکل صاف ستھرا نہیں ہوگا. تو کیا کہا, ایسا نرکل جس زردی میں سفیدی کی آمیزش ہے اور اس کو ایسے صاف و شفاف پانی نے سیراب کیا ہے جس پر کوئی اترا نہیں ہے, یعنی بڑا صاف ستھرا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا, کبکر المقانات البیاض بصفرۃ غذاها نمیر الماء غیر محلل, جیسے کہ شتر مرغ کا ابتدائی انڈا جس کی سفیدی زردی کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور جس کو سیراب کیا ہو خوب صاف و شفاف اور جسم کو نفع دینے والے پانی نے. تو البیاض جو ہے, البیاض یاد رکھیے, یہاں پر البیاض پر رفع پڑھنا بھی ٹھیک ہے, نصب پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور جر پڑھنا بھی ٹھیک ہے. کبکر المقانات البیاض, کبکر المقانات البیاض, کبکر المقانات البیاض بسفرت. تو اگر اس کو مجرور پڑھیں تو یاد رکھیے اس صورت میں یہ مضاف الیہ ہے, المقانات ہے مضاف اور البیاضی کیا ہے, مضاف الیہ. اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہاں تو مضاف پر بھی الف لام داخل ہے, حالانکہ مضاف پر تو الف لام داخل نہیں. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے, مضاف پر بھی الف لام آ جاتا ہے اور تفصیل اس کی آپ کو ملے گی صفت مشبہ کی بحث میں, کافیہ میں اس میں فاعل کی بحث میں بھی مل جائے گی اور صفت مشبہ کی بحث کے اندر بھی. جیسے الحسن الوجہ, الحسن الوجہ, تو یہ الوجہ پر جو جر آ رہا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے, اضافت. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں الحسن جو صفت مشبہ جو مضاف ہے اس پر بھی کیا داخل ہے, الف لام. تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ مضاف پر بھی الف لام داخل ہو سکتا ہے بشرطے کے مضاف الیہ پر بھی الف لام ہو گئے. کیا ہو, تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں المقانات البیاضی, مضاف پر اگر الف لام ہے تو مضاف الیہ پر بھی کیا ہے, الف لام ہے بھائی, الف لام ہے. تو یہ اس میں فاعل کی بحث میں بھی یہ بات مل جائے گی کافیہ کے اندر آپ کو اور صفت مشبہ کے اندر بھی. اور اگر اس پر نصب پڑھیں البیاضا تو پھر یاد رکھیے یہ شبیہ مفعول بنے گا. کیا بنے گا؟ شبیہ. صفت مشبہ کے اندر بھی آپ پڑھیں گے الحسن الوجہ. الحسن الوجہ. اب یہ الوجہ کو نصب کون دے رہا ہے؟ الحسن. اور الحسن کیا ہے؟ صفت مشبہ. اور صفت مشبہ یہ اس کو نصب دے رہی ہے. یہ اس کے لیے کیا بن رہا ہے بھائی؟ صفت مشبہ تو نصب نہیں دیتی, اس کے لیے تو مفعول نہیں آتا. تو پھر علماء نحو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے چونکہ مفعول نہیں آتا لیکن یہ نصب یہاں دے رہی ہے تو جس کو پھر وہ شبیہ مفعول کہتے ہیں, یعنی مفعول کے مشابہ ہے. مفعول نہیں لیکن مفعول کے مشابہ ہے. اور اگر اس پر رفع پڑھیں بھائی, رفع البیاض, تو پھر اس صورت میں اسی کے لیے فعل محذوف مجبور فعل نکال لیں گے المقانات کے مطابق. المقانات فعل اس سے کیا بنے گا؟ قانا یقانی, اور اسی سے مجبور بنا لو قونیا. قونی البیاض بصفرت. تو یہ تینوں روایتیں اس کے اندر آئی ہیں بھائی, رفع بھی, نصب بھی, جر بھی. جر کس کی وجہ سے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. نصب کس وجہ سے؟ شبیہ مفعول ہونے کی بنا پر. اور رفع کس بنا پر؟ کہ نائب فاعل بنے گا کس کے لیے؟ فعل محذوف کے لیے بھائی. جبکہ آگے غیر محللی یہ حال بن جائے گا بھائی, حال نمیر الماء سے بھائی. آگے دیکھیے تصد و تبدی عن اسیر و تتقی بناظرۃ من وحش وجرۃ متفلی. صد یا صدو کے معنی ہیں اعراض کرنا, اعراض کرنا, منہ موڑنا, رخ پھیرنا. صد یا صدو. ابدا یبدی کے معنی ظاہر کرنا. عن اسیر یہ صفت ہے, موصوف محذوف ہے. اے عن خد اسیر. خد کہتے ہیں رخسار کو, رخسار کو. اصیل, اصیل جو مائل بطول ہو, یعنی جس میں کچھ لمبائی ہو, کچھ لمبائی ہو, یعنی ایسا رخسار جس میں کچھ قدرے لمبائی ہو, اعتدال کے درجے میں جو پسندیدہ ہو. بھئی آپ جانتے ہیں بالکل گول چہرہ یہ بھی حسن کی علامت نہیں, اور زیادہ لمبا چہرہ یہ بھی حسن کی علامت نہیں, بلکہ اعتدال کے درجے میں اس میں لمبائی ہو, یہ کیا ہے؟ حسن کی علامت. تو وہی بیان کر رہا ہوں خط دن اصیر, ایسا رخسار جو اعتدال کے درجے میں لمبا ہے. وتتقی, اتقا اتقی کے معنی بچنا. بناظرہ دن, ناظرہ دیکھنے والی, یعنی آنکھ مراد ہے, آنکھ نگاہ. میں وحشی وجرات متفلی. وحشی, وحشی جنگلی کو کہتے ہیں بھائی, اور یہ جمع ہے وحشی کی. جیسے رومی یہ مفرد ہے اور روم یہ جمع ہے. زنجی یعنی حبشی. زنجی یہ مفرد ہے اور زنج یہ کیا ہے؟ جمع ہے. اسی طرح وحشی یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. اور وحش یہ کیا ہے؟ تو کبھی مفرد کے لیے یا بھی لاتے ہیں, جیسے عربیون اور عرب. عربی ایک عرب اور عرب اس کی جمع. اسی طرح وحشی کی جمع وحش بھائی. تو وحشی یعنی جنگلی. وجراتا, وجرا یاد رکھیے یہ مکہ اور بصرہ کے درمیان ایک جنگل ہے, اس کا نام ہے, جنگل ہے, میلوں تک پھیلا ہوا جنگل ہے جہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں بھائی. اب تو علم نہیں لیکن اس زمانے میں یہ ایسا تھا, میلوں تک پھیلا ہوا جنگل تھا اور اس میں کسی قسم کی آبادی نہیں تھی, اور جنگلی جانور خوب بکثرت تھے وہاں. اور یہ وجرا یہ غیر منصرف ہے, اسی لیے اس پر جر نہیں آیا, ورنہ تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے وحشی کے لیے. ایک علمیت ہے اور ایک تانیث ہے. مطفل, مطفل طفل سے ہے. طفل کہتے ہیں بچے کو. تو مطفل وہ حیوان جو بچوں والا ہو, جس کے بچے ہوں. معنی سمجھ میں آ گیا ایک لفظ کا؟
جی
امرؤ القیس کہتا ہے تصد وہ عشیقہ جو ہے وہ رخ پھیرتی ہے منہ موڑتی اعراض کرتی ہے مجھ سے وتبدی عن اصیل اور اپنے اعتدال کے درجے میں لمبے رخسار کو ظاہر کرتی ہے. بھائی دیکھیے ایک ہے بالکل آمنے سامنے ہونا اور ایک یہ جب انسان رخ موڑے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک رخسار دوسرے کے سامنے آ گیا تو کہتا ہے یہ بھی کیا کرتی ہے اعراض کرتی ہے رخ پھیرتی ہے اور کس کو ظاہر کرتی ہے اعتدال کے درجے میں اپنے لمبے رخسار کو ظاہر کرتی ہے وتتقی اور یہ بچتی ہے یہ مجھ سے اپنا بچاؤ کرتی ہے بناظرتن ایسی نگاہ کے لیے یا یہ بچتی ہے یعنی کوئی بھی قبیلے والا قوم والا یا وہ ہمیں نہ دیکھ لے تو یہ بچتی ہے کس کے ساتھ بناظرتن ایسی آنکھ کے ساتھ من نواظری وحشی وجرتا یہاں ناظرہ کی جمع نواظر آگے نکال لیں بھائی من کے بعد من نواظری ایسی آنکھ من نواظری جو ان آنکھوں میں سے ہے وحشی وجرتا جو مقام وجرا کے وحشی جانوروں کی ہیں مقام وجرا کے وحشی جانوروں کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ کے ذریعے یہ کیا کرتی ہے اپنا بچاؤ کرتی ہے مدخلی اور مقام وجرا کے وہ وحشی جانور بھی کس قسم کا ہو بچوں والا ہو اور وحشی جانور سے مراد ہے مراد جو ہے وہ ہرن ہے بھائی ہرن کیونکہ آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے ہرن یا جنگلی گائے مراد ہے اور عرب جو ہے آنکھوں کے حسن و جمال میں عموماً ہرن کی آنکھ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. کسی کی آنکھیں بے انتہا حسین ہوں تو اس کو تشبیہ کس سے دیتے ہیں ہرن کی آنکھ سے دیتے ہیں. سمجھ میں آیا اور آپ حیران ہوں گے ہرن کی آنکھوں میں ایسی کیا خوبصورتی ہے. بھائی آپ عام ہرن کو دیکھیں نا اس کی آنکھوں میں بھی خوبصورتی لیکن اتنی خوبصورتی نہیں ہے. اگر آپ عرب کے ریگستانوں میں پائے جانے والے ہرن کو دیکھ لیں آپ اس کی آنکھوں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. بھائی وہ بڑا دبلے پتلے جسم والا بڑا ہی حسین سفید رنگ کا ہوتا ہے. یہ عام ہرن تو سفید رنگ کا نہیں وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے بہت خوبصورت رنگ ہوتا ہے اور اس کی اتنی موٹی اور اتنی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. بھائی تو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے عورتوں کی آنکھوں کو اس کو تشبیہ دیتے ہیں کس چیز میں حسن و جمال. تو امرؤ القیس کہتا ہے کہ وہ مجھ سے اپنا بچاؤ کرتی ہے اور رخ پھیرتی ہے اور اپنے لمبے رخسار کو ظاہر کرتی ہے یا اور لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے محفوظ رکھتی ہے ایک ایسی آنکھ کے ذریعے من نواظر وحش وجرتا مدخلی جو کہ مقام وجرا کے کسی بچوں والی ہرنی کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ کے ذریعے یہ کیا کرتی ہے یعنی اس کی آنکھ بھی ان کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ ہے تو ان مقام وجرا کے بچوں والی ہرنی کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ کے ذریعے یہ کیا کرتی ہے اپنا یعنی اس کی آنکھ بھی انہی کی طرح انہی میں سے ہے. بھائی اور بچوں والی ہرنی کو بالخصوص ذکر کیا اس لیے کیونکہ ہرنی کے جب بچے ہوں اور تو پھر اور بچے اس کے آس پاس چر رہے ہوں تو وہ بڑی ہی چوکنا ہو کر دائیں بائیں دیکھتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی شکاری نہ آ جائے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو ایک تو بے انتہا چوکنا ہوتی ہے اور دوسرا بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی طرف نظر کرتے ہوئے آنکھوں میں وہ محبت اور وہ شفقت ہوتی ہے جو عام نگاہ کے اندر نہیں ہوتی اور یہ اس کی نگاہوں میں سے سب سے بہترین نگاہ ہے. تو اس کے ساتھ تشبیہ دی کہ میری عشیقہ جو ہے یہ اس کی طرح بے انتہا چوکنی بھی ہے اور اس کی نگاہوں کے اندر میرے لیے بے انتہا محبت بھی ہے. بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی متفلی وہ اعراض کرتی ہے رخ پھیرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے اپنے بے انتہا حسین و جمیل لمبے رخسار کو اور وہ بچاؤ کرتی ہے اپنا ایک ایسی نگاہ کے ذریعے جو مقام وجرا کے بچوں والی ہرنی وحشی ہرنی کی نگاہوں کی میں سے ایک نگاہ ہے. ہاں یہ انہوں نے سوال کیا یہ غیر محللی ہے یا غیر ال، بھئی یہ غیر محللی ہے، غیر الف لام بھی بے شک آپ پڑھ لیں، بعض روایات میں غیبات کتابوں میں الف لام بھی ہے، لیکن جو مستند اور قدیم کتابیں ان میں دیکھنے سے ان میں دیکھیں تو الف لام کے بغیر ہے یہ بھائی غیر محللی، اور یہ غیر منصوب ہے، یہ حال ہے، وہ نمیر الماء اس حال میں کہ اس پر کوئی نازل نہ ہوا ہو، کوئی آیا نہ ہو، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، وہ پانی اس حال میں ہے کہ اس پر کوئی آیا نہیں. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.